السلام علیکم. پروگرام آج اسلام میں ڈاکٹر ارم اور ریحان یوسفی کی طرف سے خوش آمدید. ویورز، پچھلے کئی ہفتوں سے آپ نے ہمارے پروگرامز دیکھے جن میں ہمارا موضوع تھا طلاق، اور آج اس موضوع کا ہمارا آخری پروگرام ہے.
ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے، انہوں نے پچھلی اپنی پوری زندگی دین کی تحقیق میں گزاری ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ضیاء ایوان صاحب، ممتاز سماجی کارکن ہیں، قانون دان ہیں. ان دونوں سے ہم مختلف ایشوز کے اوپر طلاق سے متعلق گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. یورپ میں لا ہے کہ آدھا آدھا کریں، اور اسلام میں کیا قانون ہے کہ آدھا آدھا کریں؟
کوئی نہیں ہے قانون اس کے معاملے میں.
ہمارے ہاں کے بارے میں صرف عدت تک کے پیسے ملتے ہیں، وہ بھی نہیں ملتے،
کوئی قانون نہیں ہے.
ہمارے ہاں تو ابھی ایگزیکیوشن کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ اگر کورٹ، جب کوئی کورٹ اپنا جو ہے نا فیصلہ دیتی ہے مینٹیننس کے بارے میں یا حق مہر کے بارے میں، تو اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے.
وہ کس طرح سے؟
ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ جو لے کر آئے ہیں، وہ بہت پازیٹیو ہے اس سینس میں کہ اگر عورت، پہلے یہ ہوتا تھا آج سے جو اس امینڈمنٹ سے پہلے، کہ مینٹیننس کا کیس جب عورت فائل کرتی تھی، اس کے چار بچے ہیں، وہ خود اس کو شوہر نے نکال دیا ہے اور اس کو بچوں کا نان نفقہ بھی چاہیے، اپنا بھی چاہیے، طلاق بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ کورٹ میں رلتی رہتی تھی 3 سال تک، اس کو گواہیاں پوری کر کے کہ بچے کے یہ اخراجات ہیں. پھر کورٹ پیسے بھی بہت کم دیتی ہے، کورٹ سے پیسے بہت کم گرانٹ ہوتے ہیں. وہ لگتا یہ ہے کہ جج صاحب شاید اپنی طرف سے کوئی مہربانی فرما رہے ہیں، لیکن وہ ساری سچویشن کو اس طرح دیکھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ عورت کتنی مشکل میں گزر رہی ہوتی ہے. تو اس پہ یہ ہوتا تھا کہ 3-4 سال کے بعد کورٹ نے ڈگری دی کہ ہاں جی اس کو مینٹیننس دے دیا جائے، 2,000 روپے مہینہ یا 3,000 روپے مہینہ، بچہ کیا ایک کا یا دو کا یا تین کا، جو جس طرح بھی ہر کیس کی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. تو اس کے بعد اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں؟ پتہ چلا جی بندہ جو ہے کسی پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہے، اور پرائیویٹ فرم کا جو مالک ہے وہ کبھی بھی نہیں دے گا کہ اس کی اتنی تنخواہ ہے.
اچھا،
اگر وہ کوئی گورنمنٹ کی ایجنسی ہے تو وہ وہاں دبا رہے گا. اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ عورت کو 5 سال کے بعد بھی پیسے نہیں ملتے. اب کورٹ نے یہ کیا ہے، جو امینڈمنٹس آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لا کے اندر، وہ یہ تھا کہ جیسے سول کیسز میں دو تاجروں کے درمیان جھگڑا ہے اور انہوں نے کورٹ میں سول لا کے تحت کیس فائل کیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ بھاگ جائے گا تو اس کی وہ فیکٹری، اس کا مکان، وہ اس میں اٹیچ کر دیتے ہیں.
اچھا.
اور یا پھر کورٹ کوئی انٹرم آرڈر دیتی ہے، لیکن فیملی لاز میں کوئی انٹرم آرڈر کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، پہلے نہیں تھا. اب انٹرم آرڈر کا انہوں نے اختیار دیا کہ جیسے ہی عورت کیس فائل کرتی ہے نان نفقے کا، تو کورٹ اپیرنٹلی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا اماؤنٹ فکس کر دیتی ہے کہ آپ نے جب تک یہ کیس پینڈنگ ہے اور جب تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے کہ کتنا مینٹیننس ہونا چاہیے،
اس وقت تک
آپ نے یہ پیسے دینے. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف وہ ڈگری ہو جائے گا کیس
قانونی.
تو یہ ایک اچھا قدم ہے.
جاوید صاحب، اس معاملے میں پھر علماء کا موقف یہ کیوں ہو گیا؟ شابانو کیس میں تو آپ نے دیکھا پوری تحریک چل گئی.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ علماء اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل کوئی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ رقم مقرر نہیں کی تو یہ قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سامان زندگی اپنی بیوی کو دینا ہے، یعنی جس سے وہ اب اپنی باقی زندگی گزار سکے. اس کی تعداد یا مقدار مقرر نہیں کرتا، یہ ہمیشہ سے قانون کا کام ہے کہ وہ کرے. عام حالات میں اگر معاشرے میں لوگ بہت اچھے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر کسی معاشرے میں وہ صورت ہو جو ہماری صورتحال ہے، تو یہ مباح کا دائرہ ہے. یعنی جب قرآن نے ایک اصولی بات کہہ دی کہ آپ کو سامان زندگی دینا ہے، اب سامان زندگی کتنا دینا ہے، کتنا دلوانا چاہیے، نہ دے تو کیا کرنا چاہیے، یہ کام پارلیمنٹ
وقت کے حساب سے ہوگا. آج سے پہلے لوگ کہتے تھے ہم 20 روپے میں مہینہ میں ملتے تھے، ہمارا گزر ہو جاتا تھا. آج 5,000 روپے بھی اگر کسی کو دے دیں،
ملک کے حساب سے الگ ہوگا.
شریعت
کوئی ابدی قانون کیسے بنا دیتی؟ اس نے تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں قانون رہنا ہے. اس معاملے میں قانون سازی کرنا یہ عدالتوں کا کام. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک نکاح نامہ بنائیں، آپ ایک طلاق نامہ بنائیں، آپ اس کے لیے پروسیجرل لا ہمیشہ حالات کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں، اور پھر عملاً دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی. پھر خرابی کو دور کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹ کر لی جاتی ہے. یا پارلیمنٹ کے بارے میں جو کہتے ہیں قانون سازی نہیں کر رہی تھی اس لیے توڑ دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کو ہم وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور قانون میں اگر کوئی خامی ہے تو ان کو دور کیا جائے. تو اس کے لیے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں, میرے نزدیک اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اصل میں یہ سارا قانون انہوں نے بہت عمدہ بات کہی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ بات ہونی چاہیے. اور باقاعدہ بات ہو کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء متفق ہو جائیں گے, امکان ہی نہیں اس بات کا. کس کو متفق ہونا چاہیے؟ آپ کی پارلیمنٹ کو.
پارلیمنٹ
کے اندر سب کی رائے.
مسئلہ ہے لوگ پارلیمنٹ کے پاس نہیں آتے, وہ تو علماء کے پاس جاتے ہیں.
بات یہ ہے کہ اس چیز کو واضح کرنا چاہیے لوگوں پر کہ خود اسلامی قانون کی روح سے, یعنی جو اسلام کا سیاسی قانون ہے اس کی روح سے جب کوئی قانون پارلیمنٹ کی سطح پر بن جاتا ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ اس کی پیروی کی جائے گی. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں. انارکی کا مذہب نہیں ہے اسلام. ایک قانون غلط ہو سکتا ہے, ہماری پارلیمنٹ غلط قانون سازی کر سکتی ہے, لیکن وہ نافذ العمل قانون ہوگا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ایک پیرلل گورنمنٹ اس کے مقابلے میں بنا کے بیٹھ جاؤں. اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس اصول کو سمجھیں. مجھے رائے دینے کا حق ہے, مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے, مجھے قانون کو بدلوانے کی جدوجہد کرنے کا حق ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں اس وقت, لیکن مجھے قانون کی خلاف ورزی کا حق اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی قانون تمہارے ہاں بن جاتا ہے تو پھر اس کی پیروی ایسے ہی ہے کہ جیسے میری پیروی, یعنی اپنے بارے میں یہ کہا
جماعت المسلمین,
اور اس کی خلاف ورزی ایسے ہی ہے جیسے میرے حکم کی خلاف.
جو فتوے جاری ہو رہے ہیں, جو کچھ ہو رہے ہیں, تو جو جاوید صاحب نے بات کی ہے, پھر وہ سارے کے سارے غیر قانونی, اور اس کو غیر قانونی قرار دینا چاہیے.
اس کے غیر قانونی
ہونے کو کچھ بھی کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں,
یعنی کوئی وجہ نہیں
زندگیوں سے کھیل رہے.
وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علیک السماوات, وہ اسی سے متعلق
ہے. لازم ہے, یعنی جب آپ کا ایک نظام قائم ہے, ہم کسی انارکی میں نہیں رہ رہے, جنگل میں نہیں رہ رہے, ہمارا ایک پورا نظام قائم ہے, اس میں ہماری ایک
پارلیمنٹ ہے. اچھا, میں اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں جاوید صاحب, شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں. ایک تو نا غلط سمجھتا ہوں, میں اسے خلاف شریعت سمجھ رہا ہوں, پھر کیا ہوگا؟
قانون کو خلاف شریعت سمجھ رہے تو بدلوائیں نا, اس کی جدوجہد کریں. یعنی اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ انارکی پیدا کر دیں. قانون اس وقت ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس انٹرپریٹیشن کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کے فیصلہ دے گے کون سی ٹھیک ہے کون نہیں ہے؟ اس کے لیے قرآن نے خود اصول بتایا کہ امرہم شورا بینہم. مسلمان کسی ایک معاملے میں کوئی انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ باہمی رائے سے کریں گے, اور ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے.
اجماع اور اجتہاد جو ہے نا,
کیا چیز ہے؟
یہی چیز ہے نا
اجماع. کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے نا کہ اگر پارلیمنٹ میں ایک چیز پہ کنسنسس ہو گیا, یا جمہور کی رائے جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں اکثریت کی رائے ہے, تو اس پر قانون بن جائے گا. اس قانون میں اگر کوئی سکم ہے تو مجھے اس کو دور کرانے کی جدوجہد کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ اس قانون کو میں توڑ کر بیٹھ جاؤں یا اس کے خلاف کوئی متوازی حکومت قائم کر دوں. تو اس وقت ہمارے یہاں صورتحال یہی ہے. علماء کا اصل کام کیا ہے؟ وہ غلط قانون اگر بن گیا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کے سامنے دلائل سے اپنی بات رکھیں. جیسے ہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں, ان کو یہ معلوم ہو کہ اسلام نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں, ان کے پروردگار نے ان کے لیے کیا قانون دیا. وہ بہترین قانون ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں رکھ سکتا, اس کی انٹرپریٹیشن میں خرابیاں ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے.
سوال ہم دونوں کے درمیان زیر بحث تھا, ارم, سیپریشن کے حوالے سے.
جی ہاں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی غامدی صاحب کہ سیپریشن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
یہ میاں بیوی بغیر طلاق کے.
جی ہاں,
یہ بات یہ ہے کہ اگر باہمی طور پر, مثال کے طور پر, کسی وقت میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ الگ الگ رہیں گے, ہو سکتا ہے اس میں ہمیں سوچنے کا موقع ملے, غور کرنے کا موقع ملے, تو یہ اگر باہمی طور پر ہو گیا ہے تو اس کو شریعت کچھ نہیں کہے. باہمی طور پر ہونا چاہیے, یعنی کسی ایک آدمی کو اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنے کا حق نہیں, وہ پھر قانون کا مسئلہ بن جائے.
مگر اس میں کتنے عرصے تک اجازت ہے؟ 5 سال آپ کی سیپریشن ہو گئی, 10 سال آپ کی سیپریشن ہو گئی, ایسے بھی ہوتے
ہیں. باہمی رضامندی ایک دوسری چیز.
مگر
قانون تو اس وقت زیر بحث آئے گا جب کوئی ایک فرد کسی چیز کو مسلط کرے گا. میاں بیوی نے مل کے کوئی معاملہ آپس میں طے کر دیا ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کوئی احکام مرتب ہوتے ہیں, نہ ہمیں اس میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے. رہ رہے ہیں, بسم اللہ رہیں, اور اس میں ہماری شریعت جو ہے صرف نصیحت کرے گی. شریعت بھی اس موقع کے اوپر,
جب تک آپ افیکٹ نہیں آتا اور آپ اس کی کمپلین نہیں
کرتے, قانون اس وقت میرے پاس آتا ہے. اچھا دیکھیے نا, یہ قانون ہے ہمارے ہاں کہ کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ میں بیوی سے کوئی ملاقات نہیں کروں گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 مہینے سے زیادہ یہ قسم نہیں کھا سکتے. یہاں اصل میں ایک کے فیصلے سے دوسرے کو تحفظ دیا جا رہا ہے.
جی,
یہ قانون کا مسئلہ ہے.
جو فیملی لاز آرڈیننس ہمارے ہاں موجود ہے مسلمانوں کے لیے, اس میں سیپریشن نام کی کوئی چیز نہیں.
اچھا, سب ایک دو چیزیں مہر کے حوالے,
شرعی قانون میں بھی کوئی چیز نہیں, یہ بس لوگوں پر چھوڑ دیا گیا. وہ کس طرح رہنا چاہتے ہیں رہے, اس کی قانونی حیثیت ہمارے ہاں نہ شریعت میں مانی گئی ہے نہ ہمارے قانون میں مانی گئی.
یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی آپ کے جواب سے. غامدی صاحب, میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جن پہ مہر جو ہے نصف دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟
یہ بات یہ ہے کہ جب مہر مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ ہر حال میں ادا کیا جائے گا. البتہ عورت کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنے سے پہلے اگر طلاق دے دی گئی ہے تو پھر نصف مہر ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ صرف ایک ہی صورت ہے, باقی ہر حال میں آپ کو دینا ہے مہر.
یعنی مہر جو ہے ہر حال میں دینا ہے سوائے ان دو صورت,
سوائے ایک صورت کے.
اچھا جاوید صاحب, طلاق کا پورا قانون تو ہم نے سمجھ لیا, اس کے وائلیشن بھی زیر بحث آ گئے. اب اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ عدت کے جو معاملات ہوتے ہیں, تو شریعت پہلے ہم اس میں جاننا چاہیں گے قانون کیا ہے, اس کے بعد پھر بعض ہمارے اپنے سوشل ایشوز کو ہم اٹھائیں گے.
پہلے تو سمجھ لیجیے عدت کیا چیز ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ایک عورت کے معاملے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے پیٹ پہ بچہ تو نہیں ہے, اس وجہ سے ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ لوگ اس میں واضح ہو جائیں. اس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں استبراء رحم, یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے. چنانچہ عدت کے بارے میں جب ہم اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے, وہیں عورتوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, ظاہر ہے کہ عورت جانتی ہوتی ہے تو وہ اس کو چھپائے نہیں.
ہم تو سمجھتے ہیں کہ عدت سوک کا نام ہے.
نہیں, سوک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عدت تو اصل میں وہ مدت ہے جس میں اس بات کو آپ نے طے کرنا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, بچے کا معاملہ.
اگر صرف حمل سے ہی متعلق معلوم کرنا ہم چاہتے ہیں, اسی
وجہ سے اگر
تو ایسا تو پریگننسی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے.
جی بالکل ہو سکتا ہے, اور جو جدید طریقے جب ایجاد ہو جائیں گے تو آپ سے آپ نافذ العمل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر دیکھیے نا, ایک خاتون کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا شوہر کا تو کوئی عدت نہیں. قرآن مجید نے واضح کر دی, اس لیے کہ وہاں مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا, زیر بحث مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, اگلے دن مثال کے طور پر ایک عورت وضع عمل ہو گیا, بچہ تھا اور اس نے بچہ جن دیا,
الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے اوپر بھی کہا گیا کہ یہ اس کے بارے
پہلے دیکھنے
کے بارے میں
پہلے جو قرآن نے قانون بیان کیا وہ کیا ہے, اس قانون میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ عدت صرف ایک چیز کی تحقیق کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی تعلق پیدا ہوا ہوا ہے تو اس کا کوئی ایسا نتیجہ نہ ہو جو آگے بچے کے لیے مسائل کا باعث بن جائے. اس کو واضح ہو جانا چاہیے.
تو وہ گھر سے جو نہیں نکلنا اور جاب نہیں کرنا اور کسی کو
معلوم نہیں لوگوں نے کیا چیزیں بنائی,
مطلب یہ ساری
دیکھیے قرآن نے الٹ بات کہی. قرآن نے یہ کہا کہ جب تم ایک بیوی کو طلاق,
ساری عورتوں کے لیے
جی,
کہ عورتیں گھر بیٹھ جائیں
جی, تو قرآن نے جو بات کہی وہ الٹی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر تم بیوی کو طلاق دے دیتے ہو تم اسے گھر سے نکالو گے نہیں عدت کے دوران.
جی ہاں بالکل درست,
یہ مفہوم ہے اس بات
پہ, یہ بات کہی
تاکہ وہ سیٹل ہو گئے,
تاکہ سیٹل ہو گئے.
نکالو گے نہیں تو اس میں بھی کچھ صورتیں ہوں گی نا, اگر نکالنا مقصود ہو تو
کیوں نکالے گا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کو.
مقصد یہ کہ کوئی زنا وغیرہ کا
وہ ایک صورت ہے, الزام کی بنیاد پر دی گئی ہے تو پھر اللہ نے اس کا پابند نہیں کیا, پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی یہاں تک کہ اس معاملے کی تحقیق ہو جائے. کیا معاملہ ہو اس کے لیے بھی اللہ نے قانون بیان کر
دیا. ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ وہ گھر کس کا ہے, مرد کا ہی ہے؟ ہمارے یہاں تو مرد کا گھر سمجھا جاتا ہے جہاں عورت رہتی ہے.
بالکل صحیح,
اس کا بیچاری کا کبھی زندگی بھر اپنا گھر نہیں ہوتا, کبھی وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے, کبھی بیٹے کے گھر میں ہوتی ہے, کبھی شوہر کے گھر میں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ عورت کا اپنا گھر کہاں ہوگا, اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ
بھائی اپنے شوہر کیوں نہ چلا جائے,
اگر اس نے طلاق دی ہے تو شوہر کیوں نہ چلا جائے.
اس کا انحصار تو اس پر ہے نا جی کہ وہ گھر کی ملکیت کس کے پاس ہے. اگر بیوی کے پاس ہے تو ظاہر ہے شوہر کو جانا پڑے گا, اور اگر شوہر کے پاس ہے تو بیوی کو جانا پڑے گا. تو یہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ نہ شوہر کے پاس گھر ہوتا ہے نہ بیوی کے پاس گھر ہوتا ہے,
دونوں والدین
دونوں کے پاس.
اس کی یہ صورت ہے شاید کہ بیوی کو اگر جہیز میں گھر ملا ہو تو وہ رہ سکتی ہے وہاں پہ,
لیکن یہاں تو بری کا سامان ہر چیز واپس کرنا.
اچھا طلاق کی جو اتنی صورتیں بن رہی ہیں زیوان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اتنی بڑھتی ہوئی شرح کی کیا وجہ ہے؟
طلاقیں بڑھنے کا جہاں تک آپ نے کہا ہے, میرا خیال ہے طلاقیں بڑھی نہیں ہے, میرا اپنا ہی خیال ہے. اکثر دفعہ ہوتا ہے کہ اخبار کے رپورٹرز یا ایون کئی دفعہ لوگ آ کے ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عورتیں بہت طلاق لے رہی ہیں. اچھا, ہم ایک ایسی بڑا کنزرویٹو قسم کے پیٹریارکل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پیلر جرگے موجود ہیں, اور پھر جو ہمارے ہاں جاگیردارانہ اور قبائلی نظام کی انٹرپریٹیشن اسلام کے نام پہ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں جو اسلام کی بات نہیں کر رہے لیکن وہ انٹرپریٹ جاگیردارانہ اسٹائل میں کر رہے ہیں اسلام کو, تو وہ جس چیز نے ہمیں مارا ہے وہ انہی چیزوں نے ہمیں,
یعنی جو عملی سوسائٹی کے مسائل ہیں ان کی بنا پہ یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اچھا جاوید صاحب, ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ طلاق ہو گئی, عورت سیپریٹ ہو گئی, لیکن ابھی کچھ ایشوز باقی ہیں. ان میں سے سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ بچے جو ہوں گے وہ کس کے ساتھ رہیں گے. یہ ایک بڑا غیر معمولی مسئلہ ہے, اس لیے کہ خاندان ٹوٹ رہا ہے اور سب سے زیادہ لاس میں رہ رہے ہیں بچے. تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی روح سے, آپ یہ بتائیے, پھر ہم ضیاء صاحب سے قانونی صورتحال پوچھ لیں گے, اسلام کی روح سے کس کا حق ہے کہ وہ بچوں کو رکھے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ باپ
بچہ اس قابل نہیں ہوا کہ اپنا فیصلہ خود سنا سکے, اس وقت تک ماں کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر فیصلے کیے.
اس میں کوئی ایج کے بارے میں؟
جب تک بچہ اس قابل نہیں ہو گیا کہ وہ اپنی رائے خود دے سکے.
لڑکی کے
بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک صاحب نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ میرا لڑکا ہے, اور یہ میری بیوی کے پاس ہے تو میں اس کو لینا چاہتا ہوں, اور کون ایسا ہے کہ جو میرے بچے کو مجھے دینے سے انکار کرے. تو اس بیوی نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہی میرا تنہا سہارا ہے, اور اب تو یہ اس قابل ہو گیا کہ مجھے کنویں سے پانی بھی نکال کے دے دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ادھر بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ماں کے ساتھ. تو آپ نے باپ سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں, یہ ماں کے پاس جائے گا. تو بچے کا فیصلہ ہوگا جب بچہ فیصلہ سنانے کی عمر میں پہنچ گیا ہے. اس سے پہلے ماں کا حق ہے, سوائے اس کے کہ باپ یہ ثابت کر دے کہ کوئی ایسا غیر معمولی مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے. یہ سادہ اصول ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیا.
زیاد صاحب, یہ ملکی قانون اس بارے میں کیا ہے؟
دیکھیں بیسکلی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا قانون بھی اسی پہ بیس کرتا ہے. ہمارا جو گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ جو بنا, یہ تو پری پارٹیشن لا ہے, اس میں یہ ہے کہ بچے کی ویلفیئر کو دیکھتے ہیں.
اچھا,
بات جاوید صاحب نے بھی وہی کی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اکثر جو لوگوں میں آپ باتیں کرتے ہوئے سنیں گے تو وہ کہیں گے جی 7 سال کا بیٹا ہوگا تو چلا جائے گا, شیعہ اگر ہیں تو پھر وہ کہیں گے 2 سال کا بیٹا ہوگا تو چلا جائے گا. بیٹی کے بارے میں ڈفرینٹ پرسیپشنز ہوتے ہیں, لیکن ہمارا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کورٹ یہ دیکھتی ہے, یہ واحد قانون ہے پاکستان کا کہ جس میں جب پٹیشن فائل ہوتی ہے بچے کی کسٹڈی کے لیے, اگر دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے اور کوئی سوٹ فائل ہو گیا کورٹ کے اندر, کیس فائل ہو گیا, تو خود جو کورٹ کا جج ہے وہ گارڈین بن جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو وہ جج نہیں رہتا, وہ گارڈین بن جاتا ہے, اور بچے کا گارڈین بن کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس بہتر رہے گا یا باپ کے پاس. اس میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں وہ کہ ماں رہتی کہاں پہ. یہ اچھا, اس کا ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں نان نفقے کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے.
اچھا,
عورتیں جو ہے سالہ سال تک بچے کا نان نفقے نہیں مانتی شوہر سے کہ کہیں بچہ نہ چھین لے.
اچھا,
اس کا نان نفقے کے ساتھ کوئی تعلق؟
یہ بڑا اہم سوال ہے. سب شریعت کی روح سے بچے تو عورت کے پاس چلے گئے, فرض کر لیے چلے.
نان نفقہ جو ہے نا باپ کو دینا.
شریعت کیا کہتی ہے؟
شریعت بھی
نان نفقہ باپ کو دینا
ہوگا. بالکل باپ کو دینا,
کیونکہ گارڈین شپ جب آپ
ہونا بھی اسی کے پاس. صحیح ہے سر, شادی کر لی اگر دوسری, پھر اس صورت میں بچے کس کے
ویلفیئر؟ بچے کی ویلفیئر ہوگی
اس صورت میں, بچے کے نان و نفقے کی ذمہ داری.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں, اور طلاق تک آ گئی بات, اس کے بعد بچے ماں کے پاس ہیں, اب بیٹی ہے. وہ زیادہ تر کورٹ جو ہے نا, خاص طور پہ شیرخوار بچے اور چھوٹی عمر کے بچے, وہ سارے کے سارے ماں کے پاس ہی رہتے ہیں. اس میں ہمارے ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے سینکڑوں ججمنٹس ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہوگا تو باپ کے پاس چلا جائے گا 7 سال کے بعد. وہ بھی کورٹ ڈیٹرمن کرے گی کہ ویلفیئر کس کے پاس ہے بچے کی, چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو جائے یا 20 سال کا بچہ ہو جائے. وہ
میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس خاتون نے دوسری شادی کر لی تو کیا مرد حق بجانب نہیں ہوگا؟ وہ
اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں گارڈین وارڈ کا سوٹ کسی وقت بھی اپلائی کر سکتا ہے, اور جب قانون کے تحت آپ جب فائل کریں گے, جب بھی کیس فائل کریں گے, اگر آپ کا یہ گراؤنڈ ہے کہ میری بیوی نے شادی کر لی ہے اور اب بچے کی کیئر کوئی نہیں کر رہا,
چاہے وہ لڑکا یا لڑکی,
لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو,
اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں,
کنڈیشن نہیں ہے کیس فائل کرنے میں. وہ کیس کسی وقت بھی فائل کر سکتے ہیں, لیکن پھر کورٹ کا کام ہوتا ہے وہ دیکھے. اب میں جیسے ماں ہے, ماں کی شادی ہو گئی, جوان تھی, بیٹی ہے اور اس نے شادی کر لی, بیٹی وہ اپنی نانی, اپنی ماں کے پاس چھوڑ گئی, جو نانی کے پاس آ گئی, تو ہماری کورٹس نے باپ کو نہیں دی کسٹڈی.
اچھا,
میجورٹی کیسز میں وہ نانی کے پاس رہ گئی.
وجہ؟
کیونکہ نانی اس کو بیٹر کیئر کر سکتی ہے.
ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو اس صورت میں بھی قرآن نے کچھ نان نفقے کا اضافی طور
جی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہ اس کا معاوضہ مانگ سکتا ہے. اصل میں تمام تر ذمہ داریاں اس کی ہیں, مالی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. اس کو بھی لوگ غلط بیان کرتے ہیں.
معاف کیجیے گا, بہت زیادہ فیمینسٹ سٹائل کے نہیں محسوس ہوتے ہیں.
پریکٹیکلی جا کے دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے,
مطلب دیکھیں
کورٹس میں جا کے دیکھیں آپ کیا حال ہے. باوجود ان تمام انٹرپریٹیشنز کے عورت آج بھی پس رہی ہے. اس کا جو جس طرح سے, میں وہ 5% لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو عورتیں ایکسپلوئٹ کرتی ہوں گی مردوں کو, مے بی 5% ہوگی
پرسنٹیج مگر بہت کم,
لیکن جو میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ
پروگرام.
اس کو بھی
قرآن کے علاوہ جاوید صاحب معاف کیجیے گا, بہت زیادہ فیمینسٹ سٹائل کے نہیں محسوس ہوتے ہیں.
پریکٹیکلی جا کے دیکھیں عورتوں کا کیا حال ہے,
مطلب دیکھیں
کورٹس میں جا کے دیکھیں آپ کیا حال ہے. باوجود ان تمام انٹرپریٹیشنز کے عورت آج بھی پس رہی ہے. اس کا جو جس طرح سے, میں وہ 5% لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو عورتیں ایکسپلائٹ کرتی ہوں گی مردوں کو, مے بی 5% ہوگی
پرسنٹیج مگر بہت کم,
لیکن جو میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. 3 کپڑوں میں ان کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں, کوئی قانون ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, ان کو کوئی کہیں جانے کی گنجائش نہیں ہوتی، واپس اپنے گھر جائیں، ماں باپ کے وہاں ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، اور اوور آل ان کے لیے کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہے.
سوشل مسئلہ ہے ہمارا کہ طلاق کو ہم غیر ضروری طور پہ ایک مسئلہ بنا لیا ہے.
مطلب جس گھر میں قرار دے دیتے ہیں
متعلقہ لڑکی ہوگی، جس گھر میں طلاق یافتہ لڑکی ہوگی تو باقی بہنوں کے لیے بڑا مسئلہ، اب ان کی شادی نہیں ہوگی، اس لیے خاتون ظلم سہتی ہے، طلاق نہیں لیتی.
یہ سارے مسائل ہیں نا، یہ چیزیں تو اصل میں آپ کی سوسائٹی میں ایجوکیشن سے بہتر ہو. اصل میں سوسائٹی کو درست کرنے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں. آپ ایک طرف تعلیم دے کے لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدلتے ہیں، ان کے معیار کو بدلتے ہیں، ان کے شعور کو بدلتے ہیں. دوسری جانب دیکھتے ہیں کہاں کہاں قانون سازی کر کے ہم لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. اس میں ایک بڑا خوبصورت اور حسین توازن رہنا چاہیے. اگر کسی موقع پہ آپ نے قانون کوئی بہت سخت بنا دیا ہے اور تعلیم کا نظام بہتر نہیں کیا، اس سے بھی کوئی خاص نتائج نہیں نکلیں گے.
بہت شکریہ ایمان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کی رونق بڑھی، ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور ہمیں امید ہے ارم کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ اسلامی شریعت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک معجزہ ہے. اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ایک معجزہ دیا ہے، یہ جو شریعت دی گئی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کا معجزانہ پہلو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی عقلی اعتراض نہیں کیا جا سکتا.
بالکل درست فرمایا ریحانہ آپ نے. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر ارم اور ریحان یوسفی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اسلام میں کیا قانون ہے کہ آدھا آدھا کریں؟
کچھ چیزوں میں قانون سازی کر دی گئی ہے، باقی میں آپ کو قانون سازی کرنی ہے.
میجورٹی کیس ہے، وہ نانی کے پاس رہے گی.
وجہ؟
کیونکہ نانی اس کو بیٹر کیئر کر سکتی ہے.
قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سامان زندگی اپنی بیوی کو دینا ہے.
گاندھی صاحب کے سپریشن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
انارکی کا مذہب نہیں ہے اسلام. ایک قانون غلط ہو سکتا ہے، ہماری پارلیمنٹ غلط قانون سازی کر سکتی ہے.